السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید.
افغان طالبان
حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں.
اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
افغانستان میں بگرام ہوائی اڈے کے قریب خودکش حملے میں 6 نیٹو فوجی ہلاک. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، صدر باراک اوباما نے امید ظاہر کی ہے کہ داعش کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اور جب تک وہ ان کی مدت اقتدار ختم نہیں ہوتی اس کوشش میں پیش رفت ہوگی. اور یمن میں جھڑپوں میں کم از کم 75 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور امن مذاکرات ختم کر دیے گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے صوبے ہلمند کے شہر سنگین میں طالبان نے عسکریت پسندوں کی یلغار کو روکنے کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز سر توڑ کوشش کر رہی ہیں، اور دونوں فریقوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. طالبان کی جانب سے یہ کاروائی ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جب پاکستان افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان میں طالبان نے جنوبی صوبہ ہلمند کے ایک اہم ضلع سنگین پر حملہ کر کے وہاں کئی اہم مقامات پر قبضہ کر لیا ہے. ادھر پیر کو سنگین کے ارد گرد افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری رہی، جبکہ دوسری جانب اطلاعات کے مطابق طالبان صوبے کے ایک اور ضلع کی جانب بڑھ رہے ہیں. ادھر افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے سلامتی سے متعلق وزراء سے ملاقات کے بعد ہلمند میں فوری کارروائی کے عزم کا اظہار کیا. چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ فورسز کی کارروائی دشمن کے حملوں کو پسپا کر دے گی، جبکہ دیگر افغان عہدیداروں نے بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ صوبہ ہلمند کو طالبان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیا جائے گا. اتوار کو دیر گئے سنگین پر قبضے سے قبل نائب صوبائی گورنر محمد جان رسول یار نے متنبہ کیا تھا کہ اگر فوری طور پر اقدامات نہ کیے گئے تو ہلمند طالبان کے قبضے میں جانے کی نہج پر پہنچ چکا ہے. طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا کہ ان کے جنگجو ضلع کے انتظامی مرکز پر قابض ہیں، اور ان کے بقول پسپا ہوتی افغان سیکیورٹی فورسز کو گھیرے میں لیا گیا ہے. افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ مومن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر طالبان اس طرح کے حملوں کے بعد پسپا ہوتے ہیں تو اس سے انہی کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا.
میرا خیال ہے کہ طالبان بھی اس وقت دو سکولز آف تھاٹ ہے وہاں پہ، کیونکہ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ قندوز پہ قبضہ کر کے غلطی ہوئی، کیونکہ جس ایریا کو آپ ہولڈ نہیں کر سکتے اس کو آپ کیوں کیپچر کریں، کیونکہ آپ اپنے میں نقصان کریں، لوگوں کا بھی نقصان کریں، لوگ بھی طالبان کے خلاف ہو جائیں اور شہر کو بھی نقصان پہنچے. اسی طرح لشکر گاہ جو ہلمند کا کیپٹل ہے وہاں بھی یہ حالت ہے کہ اگر وہ یہ کیپچر کر کے اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں پھر تو کچھ بات بنتی ہے، لیکن اگر کیپچر کر کے دوبارہ 10 دن کے بعد اس کو خالی کرنا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی بڑی ناکامی ہوگی، کیونکہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے اور بڑا نقصان ہو جائے گا، شہر تباہ ہو جائے گا، انفراسٹرکچر ختم ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں طالبان کے خلاف جاتی ہیں.
اس سے قبل رواں سال ستمبر میں افغان طالبان نے صوبہ قندوز پر کچھ روز کے لیے قبضہ کیا تھا، تاہم افغان فورسز نے ملک میں موجود امریکی افواج کے تعاون سے قندوز سے طالبان کا قبضہ چھڑوا لیا تھا. طالبان کی طرف سے نومبر میں بھی ضلع سنگین پر حملے کے دوران 60 سے زائد افغان فوجی ہلاک ہو گئے تھے. اگر صوبہ ہلمند طالبان کے قبضے میں چلا جاتا ہے تو یہ حکومت کے ان دعووں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا کہ بین الاقوامی افواج کے انخلاء کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز تنہا عسکریت پسندوں کا مقابلہ کر رہی ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور افغانستان میں نیٹو کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ بگرام کے ہوائی اڈے کے قریب امریکی افغانی فوج کے مشترکہ کشتی دستے پر موٹر سائیکل پر سوار خودکش بمبار نے حملہ کیا، جس میں 6 فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے. امریکہ کے ریزولوٹ مشن کے پبلک افیئرز کے ڈائریکٹر کرنل مائک لاہم نے اس کی تفصیل بیان کی.
This is Colonel Mike Lawhorn, Director of Public Affairs for Resolute Support. I can confirm that 6 Resolute Support service members died as a result of a vehicle-borne improvised explosive device attack in Bagram, Afghanistan, today at approximately 1:30 p.m. In addition, three Resolute Support members were also injured in the attack. The incident is currently under investigation, and we will release additional information as appropriate.
Colonel Mike Lahome keh rahe hain ki main yeh tasdeeq kar sakta hoon ki Resolute Support Mission ke 6 service member halak ho gaye. گھریلو ساختہ مواد سے یہ حملہ مقامی وقت کے مطابق 1:30 بجے کیا گیا. اس کے علاوہ 3 ریزولوٹ سپورٹ ارکان زخمی بھی ہوئے. اس حادثے کی چھان بین کی جا رہی ہے اور مناسب وقت پر مزید معلومات بھی جاری کر دی جائیں گی. لیکن طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے, جن میں زیادہ تر امریکی فوجی ہیں اور بہت سے زخمی ہیں. طالبان ہلاکتوں کی تعداد میں عموماً مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گشت پر مامور نیٹو اور افغان فورسز کی مشترکہ گاڑیوں پر بگرام کے ہوائی اڈے کے قریب ایک خودکش بمبار نے حملہ کیا. اس حملے میں نیٹو کے 6 فوجی ہلاک ہو گئے, جبکہ زخمی 6 اہلکاروں میں بھی نیٹو کے 3 فوجی شامل ہیں. ہلاک و زخمی ہونے والوں کی شہریت سے متعلق معلومات فراہم نہیں کی گئیں. صوبہ پروان کے پولیس سربراہ نے بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں 3 افغان پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. حکام کے مطابق خودکش بمبار موٹر سائیکل پر سوار تھا. طالبان کے ترجمان نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ اس حملے میں 19 افراد ہلاک ہوئے, جن میں اکثریت امریکی فوجیوں کی ہے, لیکن شدت پسند عموماً ایسے حملوں کے بعد نقصان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. افغانستان میں نیٹو افواج کے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے تصدیق کی گئی کہ بگرام کے ہوائی اڈے کے قریب ایک دھماکہ ہوا, جس کی تفتیش جاری ہے. ادھر اطلاعات کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک امریکی خاتون کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا. ابتدائی معلومات کے مطابق امریکی خاتون کافی عرصے سے فلاحی کاموں میں مصروف تھیں, تاہم ان کی ہلاکت کے محرکات سے متعلق حکام کی طرف سے تفصیلات نہیں بتائی گئیں. دریاسنا افغانستان میں امریکی فورسز کے کمانڈر جنرل جان کیمبل نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف سے ملاقات میں علاقائی صورتحال اور افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. یہ ملاقات پیر کو راولپنڈی میں پاکستانی فوج کے صدر دفتر میں ہوئی. افغانستان میں تعینات اس وقت بین الاقوامی افواج کو ریزولیوٹ سپورٹ مشن کا نام دیا گیا ہے, اور جنرل جان کیمبل اس مشن کے بھی سربراہ ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک مختصر بیان کے مطابق راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور, علاقائی صورتحال اور افغانستان میں امن و مصالحت کے موضوعات زیر غور آئے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پروگرام جہاں رنگ میں دو ممتاز تجزیہ کاروں, ایئر اسٹڈی سینٹر پشاور سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سرفراز خان اور لاہور اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر سجاد نصیر نے کہا ہے کہ پہلے افغان طالبان اور اب پاکستانی طالبان کی جانب سے داعش کے ابو بکر بغدادی کے اسلامی خلافت کے دعوے کو مسترد کیے جانا ان گروپوں کے اپنے اپنے مفادات کا معاملہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا. میزبان قمر عباس جعفری کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر سرفراز خان نے کہا,
دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت جنگ ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ مکمل طور پر تمام دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے ممالک میں اس بارے میں ان کی سوچ میں مطابقت پائی جاتی ہے کہ کون کہاں پر بہتر ہے اور کون کہاں پر واقعی دہشت گرد ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق اور سیریا میں جو ہمیں داعش کے لوگ نظر آتے ہیں, اس کو جو لوگ مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا جو لوگ ان کے سے تیل کا کاروبار کرتے ہیں یا پیسوں کا کاروبار کرتے ہیں, ان میں سے کچھ ممالک ہمیں پھر یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی شامل ہیں. کہ اچھی خبر کے آنے میں ذرا وقت لگے گا, کیونکہ ابھی ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ 28 ممالک کی سربراہی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے جا رہا ہے, اور جس میں پاکستان کا بھی کہا گیا ہے, اور ابھی تک پاکستان پورا کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس ایکسٹینٹ تک کرے گا ان کے ساتھ شامل ہوگا. تو یوں خاصا
الجھاؤ ہے,
غیر مطابقت قسم کی جنگ ہے, ایسیمیٹرک جنگ ہے.
جی,
لوگ مدد بھی کرتے نظر آتے ہیں اور لوگ جنگ کے دعوے بھی کرتے نظر آتے ہیں.
اچھا پروفیسر سجاد نصیر, آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو اتنی گنجلکیں پیدا ہو گئی ہیں, اتنا کنفیوژن ہے, اتنا الجھاؤ ہے, کیا یہ جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے یا یہ کہ یہ خود بخود پیدا ہو گیا, اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے ریجن کے اوپر, خاص طور پر ہمارے ریجن کے اوپر؟
دیکھیں جی, جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اس میں الجھاؤ بہت ہے, اور یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جو کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں
جی.
تو یہ اپنی جگہ بجا ہے, اور جس قسم کی فالٹ لائنز مڈل ایسٹ میں ہیں اور ہمارے ہاں بھی ہیں, تو یہ صحیح کہا گیا ہے کہ ایک طرف تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھی ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, اور دوسری طرف ان کی مالی یا دوسری عسکری معاونت جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے, اور اسی طرح مڈل ایسٹ میں یہی سچویشن ہو رہی ہے. تو یہ فالٹ لائنز مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور کانفلکٹ جو ہے اس میں انٹینسٹی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو جب تک آپ کلیئر نہیں ہوئیں گے, جو اس کے ہونے کے امکانات مجھے ہوتے نظر نہیں آتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے, جو ریجیکشن ہوئی ہے طالبان کی طرف سے, لیکن یہ جو ایکسیپٹنس تھی یا ایڈہرنس تھی وہ لوور رینکس کی طرف تھی بیکاز آف دا ڈس سیٹسفیکشن ود ان دی آرگنائزیشن. تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنا رخ جو تھا وہ داعش کی طرف کر لیا. لیکن اب یہاں کے جو کمانڈر ہیں, اچھا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو تھریٹن کریں گے, لہٰذا انہوں نے ایک ریجیکشن کی اسٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف طالبان اور افغانستان کے طالبان جو ہیں دونوں نے جاری کر دی ہے, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا جو دعویٰ ابوبکر بغدادی صاحب کر رہے ہیں
جی.
اچھا وہ قابل قبول نہیں ہے, اور ٹیکنیکل جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ خلافت جو تھی وہ تو ترکی جو تھی اس نے خود ابالش کر دی تھی 1923 میں. تو پرابلم جو اس وقت اس سارے کھیل میں جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ بھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, چاہے وہ طالبان کی ہے یا ادھر داعش کی ہے یا دوسرے گروپس جو کام کر رہے ہیں, اچھا ان کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوئی جا رہی ہے, اور جیسے آپ نے سوال میں بالکل بجا کہا کہ یہ آپس میں لڑائیاں جو ہیں یہ بڑھتی چلی جائیں گی, ملٹی پلائر اس کا ایفیکٹ ہے. تو وہی بات ہے کہ یہ سارے گروپس جو ہیں, اچھا یہ اپنی سروائیول کی گیم لڑ رہے ہیں, لیکن اگر ان کے فائنینشیل کنیکشنز جو ہیں وہ اگر ویک ہو جائیں گے اور ان کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ان کوشچن آ جائے گی, تو پھر ان کا کانٹیسٹ جو ہے وہ جینون کانٹیسٹ میں نہیں آئیں گے, اور جو بھی حکومتیں یہاں ہیں وہ فائنلی پریویل کر جائیں گے.
چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی علاقے میں ایک صنعتی پارک پر مٹی کا بہت بڑا تودہ گرنے کے بعد اب بھی 91 افراد لاپتہ ہیں. اس واقعے میں کارکنوں کے دو رہائشی کمروں سمیت 33 عمارتیں مٹی کے نیچے دب گئیں. لاپتہ ہونے والوں میں 59 مرد اور 32 خواتین ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ 4 افراد کو ملبے سے نکال لیا گیا, جن میں 3 معمولی زخمی ہوئے. سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا کا کہنا ہے کہ مٹی کا تودہ گرنے کا واقعہ اتوار کی صبح کو گونگ ڈانگ صوبے کے شہر شینزن میں پیش آیا, جس کے بعد قریبی گیس پائپ لائن میں دھماکے شروع ہو گئے. این شاہدوں کا کہنا ہے کہ مٹی کا بہت بڑا تودہ انڈسٹریل پارک کو بہا کر لے گیا, جس سے 33 عمارتیں تباہ ہوئیں یا انہیں نقصان پہنچا. ان میں 14 فیکٹریاں بھی تباہ ہو گئیں جبکہ 2 دفاتر بھی بہہ گئے. زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے 1500 سے زائد امدادی کارکنوں کو متاثرہ علاقے میں بھیج دیا گیا ہے. مٹی کا تودہ گرنے سے پہلے تقریباً 900 افراد کو یہاں سے نکال لیا گیا تھا. وسطی انڈونیشیا میں ہفتے کے روز ایک فیری کے غرقاب ہونے کے حادثے میں بچ جانے والوں کی تلاش کا کام پیر کے روز بھی جاری رہا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 39 افراد کو زندہ نکال لیا گیا. 80 افراد اب بھی لاپتہ ہیں, جبکہ 3 لاشیں بھی بازیاب ہوئی ہیں. کشتی پر سوار 100 سے زیادہ مسافر تھے اور عملے کے افراد تھے. انڈونیشیا کے آفات سے نمٹنے والے ادارے کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بازیاب ہونے والی لاشیں بچوں کی ہیں. ایک فوجی ہیلی کاپٹر اور متعدد کشتیاں تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. شام میں جنگ کی صورتحال پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم اور ایک امدادی گروپ کا کہنا ہے کہ شام کے شمال مغربی علاقے میں اتوار کے روز مشتبہ روسی فضائی حملوں میں کم از کم 36 افراد ہلاک ہو گئے. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد کا تعلق بشار الاسد کی فورسز سے برسر پیکار باغی گروپ النصرہ سے ہے. تاہم ایک امدادی گروپ کا کہنا ہے کہ شہر میں ایک مصروف مارکیٹ، سرکاری عمارتوں اور رہائشی علاقوں پر 6 فضائی حملے کیے گئے. ان حملوں میں 150 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے, اور کچھ زخمی افراد کو سرحد پار ترکی میں واقع ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا. ماسکو نے 30 ستمبر کو شام میں فضائی کاروائیوں کا آغاز کیا تھا جو اس کے بقول داعش کے خلاف کی جا رہی ہیں، تاہم مغربی ممالک اور باغی تحریک کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا محور بشار الاسد کے مخالف گروپ نہیں ہے نہ کہ داعش کے عسکری پسند جنہیں امریکہ اور اس کے اتحادی نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ داعش کی مخالفت کرنے والوں کو بالآخر فتح حاصل ہوگی، اور انہیں توقع ہے کہ ان کی مدت صدارت کے دوران داعش کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں نمایاں پیش رفت ہوگی۔ صدر کے اس انٹرویو کی مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ میں۔ نیلوفر مغل کی زبانی۔
این پی آر نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں جو پیر کے روز جاری کیا گیا، صدر براک اوباما نے داعش کو ایک زہر آلود اور گھناؤنی تنظیم قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دے کر کہا کہ یہ جنگجو امریکہ کو اس وقت بدترین نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر یہاں کے لوگ اپنی طرز زندگی اور اقدار میں تبدیلی لائیں۔
It is also important for us to keep things in perspective. And this is not an organization that can destroy the United States.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں کہ وہ صرف ایک تنظیم نہیں ہے جو امریکہ کو تباہ کر سکتی ہے۔ وہ کوئی بڑی صنعتی طاقت نہیں جو اصولی طور پر یا باقاعدہ طریقے سے ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے، لیکن وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے لوگوں اور ہمارے خاندان والوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ پریشان کیوں ہیں۔ ایک سال سے زیادہ عرصہ قبل صدر نے عراق اور شام میں جنگجوؤں کے خلاف امریکی قیادت والی فضائی مہم کی منظوری دی۔ اس وقت سے لے کر اب تک اتحادی طیاروں نے 9,000 فضائی حملے کیے ہیں۔ صدر براک اوباما کا کہنا ہے کہ داعش نے گنجان آباد علاقے کا 40% کنٹرول کھو دیا ہے جس پر پہلے اس کا قبضہ تھا، لیکن جنگجو اب بھی ایک بڑے علاقے کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں جن میں شام اور عراق میں کئی بڑے بڑے شہر بھی شامل ہیں۔ اور اسی حوالے سے بعض حلقے حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ مناسب کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ ان حلقوں کی جانب سے صدر براک اوباما پر یہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ وہاں پر امریکی بری دستے بھیجے۔ انہوں نے این پی آر کو بتایا کہ یہ تنقید کسی حد تک اس لیے جائز ہے کہ ان کی انتظامیہ نے مناسب انداز میں عوام کو اس سے آگاہ نہیں کیا کہ یہ مہم کس انداز سے جاری ہے اور کس نوعیت کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور ان کے نتائج کیا نکلیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے تعاون سے یمن پر ہونے والے امن مذاکرات 6 دنوں کے بعد اس وقت اختتام پذیر ہو گئے جب مختلف جماعتوں کی جانب سے فائر بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ سعودی قیادت والے اتحاد اور حوثی باغیوں کی جانب سے فضائی حملے اور لڑائی ان مذاکرات کے دوران بھی جاری رہی، جن میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران 75 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
متحدہ نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں یمن پر ہونے والے مذاکرات میں طرفین نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایک وسیع فریم ورک پر اتفاق کیا ہے، مگر پہلے انہیں مستقل جنگ بندی پر اتفاق کرنا ہوگا۔ مذاکرات کے دوران سعودی اتحاد کی طرف سے ایک ہفتے کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، مگر اس کی متعدد مرتبہ خلاف ورزی کی گئی۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی اسماعیل اولد شیخ احمد نے کہا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کی بنیاد اختلافات کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ان مذاکرات کو ملتوی کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔
It's very clear that unfortunately the ceasefire that was agreed upon, as I said earlier, wasn't respected and in some cases was violated from the first hours.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت واضح ہے کہ بدقسمتی سے کچھ مواقع پر جنگ بندی کا احترام نہیں کیا گیا جس پر اتفاق ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کچھ کیسز میں ان کا احترام نہیں کیا گیا اور ان مذاکرات کے شروع میں ہی اس کی خلاف ورزی شروع کر دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آئندہ دنوں میں ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ نئے فائر بندی معاہدے کو لاگو کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اسماعیل اول شیخ نے کہا کہ طرفین جنگ بندی سے ابھی بہت دور ہیں اور دونوں کے درمیان اعتماد صفر ہے۔ طرفین 14 جنوری کو دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے لیے مقام کا تعین نہیں کیا گیا، تاہم سوئٹزرلینڈ اور ایتھوپیا ممکنہ مقامات کے طور پر زیر غور ہیں۔
The participants likewise agreed to a negotiating framework for a comprehensive agreement.
ان مذاکرات کے شرکاء نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ ہم سب کا حتمی مقصد اس جنگ کو ختم کرنا اور مستقل جنگ بندی ہے۔ اگلے چند روز میں میری تمام کوششیں ایک جامع اور دیرپا جنگ بندی پر مرکوز ہوں گی. یمن کے وزیر خارجہ عبد المالک المخلفی نے بعد میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ جنگ بندی میں اس شرط پر 7 دن کی توسیع کر دی گئی ہے کہ ہوتی باغی اس کی پاسداری کریں گے. سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد نے یمن کے صدر عبد الرب منصور ہادی کی حکومت کو بحال کرنے کے لیے مارچ میں ایران کے حمایت یافتہ ہوتی باغیوں پر بمباری شروع کر دی تھی. اس جنگ میں لگ بھگ 6,000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور یمن میں شدید انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے. مذاکرات میں شرکا نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مستقبل میں کسی وقت قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور فوجوں اور بھاری مشینری کے انخلا کے متعلق تجاویز پیش کی جائیں گی. سعودی عرب نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر رواں سال مارچ میں یمن میں ہوتی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا اور باغیوں کو اپنے زیر تسلط علاقے عدن سے پسپا ہونے پر مجبور کیا، لیکن دارالحکومت پر اب بھی ہوتیوں کا قبضہ ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
واشنگٹن میں سال بھر کے امور اب ختم ہو رہے ہیں. دارالحکومت میں مالی معاملات اکثر ڈرامائی رخ اختیار کرتے رہے. وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ آئندہ برس ستمبر تک حکومتی بجٹ منظور کرنے کے بعد امریکی کانگریس جنوری تک کے لیے تعطیل پر چلی گئی ہے. تفصیلات کے ساتھ مدثر منصر.
ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان ایک دوسرے کی ستائش کے غیر معمولی واقعات دیکھنے میں آئے.
The vote is 65 yeas, 33 nays in the motion. 65
ووٹ حق میں اور 33 مخالفت میں، چنانچہ بل کو منظور کیا جاتا ہے. اور اس اعلان کے ساتھ ہی کانگریس نے 1.1 trillion dollar کا امریکی بجٹ منظور کر لیا. ایوان میں اکثریتی لیڈر ریپبلکن مچ میکونل نے کہا، جیسے کہ ہم اب سال کا اختتام کر رہے ہیں، معروضی طور پر دیکھیے تو اس سال ہم نے بہت اہم کامیابیاں حاصل کی. صدر براک اوباما نے کہا ہے،
I do want to thank Congress for ending the year on a high note. It is a budget that, as I insisted,
سال کا اختتام اس بڑی خبر کے ساتھ کرنے پر میں کانگریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ میں بااصرار کہتا رہا ہوں، یہ بجٹ ہماری فوج اور ہمارے متوسط طبقے سے امیدیں وابستہ کرتا ہے اور اس میں نظریاتی طور پر کوئی شرائط بھی عائد نہیں کی گئیں. ریپبلکنز نے امریکی تیل کی برآمد پر پابندی ختم کرنے پر مسرت کا اظہار کیا. ریپبلکن سینیٹر جان کارنائن کہتے ہیں،
So by lifting the ban, the U.S. can help offer our friends a chance to diversify their energy supplies and enhance their energy security.
اس پابندی کے خاتمے سے امریکہ اپنے دوستوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ توانائی کے اپنے وسائل میں تنوع پیدا کریں اور ان وسائل کے تحفظ میں اضافہ کریں، اور ولادیمیر پوتن جیسے لوگوں کو تیل اور گیس اور توانائی کو ہتھیار بنانے کا موقع نہ دیں. ڈیموکریٹک رکن کانگریس نیتا لوئی کہتی ہیں،
It was a real strong bipartisan effort.
یہ دونوں جماعتوں کی طرف سے ایک مضبوط کوشش تھی. ڈیموکریٹس نے طبی تحقیق جیسی ملکی ترجیحات کے لیے فنڈز میں اضافے پر مسرت کا اظہار کیا. ایک مرتبہ پھر نیتا لوئی،
In our communities we have people who depend on this, whether they suffer from cancer or Alzheimer's or autism.
ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پر انحصار کرتے ہیں، خواہ وہ کینسر میں مبتلا ہوں یا آلزائمرز میں، آٹیزم کا شکار ہوں یا دل کے مرض کا. بعض قانون سازوں نے ایک ایسے بل پر افسوس کا اظہار کیا جس کے بارے میں رائے شماری سے پہلے انہیں اس کا مسودہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا. ریپبلکن سینیٹر مائک لی کہتے ہیں،
A small handful of leaders from the two parties got together behind closed doors to decide what the nation's taxing and spending policies would be for the next year. This is not how
دونوں پارٹیوں کے چند لیڈر بند کمرے میں مل کر بیٹھے تاکہ فیصلہ کر سکیں کہ آئندہ برس کے دوران ملک میں ٹیکسوں اور اخراجات کی پالیسیاں کیا ہوں گی. ایک خود مختار اور باوقار ادارہ اس دور کام نہیں کرتا. مگر قانون سازوں کی اکثریت نے دونوں پارٹیوں میں اس اشتراک کی تعریف کی. سینٹ میں اکثریت کے لیڈر مچ میکونل نے ان ڈیموکریٹس کی انفرادی طور پر تعریف کی جنہوں نے اس بل کی منظوری اور اسے صدر تک پہنچانے میں مدد دی. ان کے الفاظ،
Having the cooperation of the other side in a body that requires 60 to do most things is essential. And that's the
ایک ایسے ایوان میں جہاں بیشتر امور کی منظوری کے لیے 60 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اور سینٹ میں اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے دوسرے فریق کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے. ڈیموکریٹ سینیٹر ریچرڈ ڈربن کہتے ہیں,
We created a positive environment for positive change and that made all the difference in the world.
مثبت تبدیلی کے لیے ہم نے مثبت فضا پیدا کی اور اس کے اثرات دنیا بھر میں ظاہر ہوئے. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا آئندہ برس بھی جاری رہے گا. ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے. دونوں جماعتوں میں اس مفاہمت کا امتحان 2016 میں ہوگا, جو امریکہ میں صدارتی انتخابات کا سال ہے. مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سرخ جوڑا, ایک دلہن کے ادھورے خوابوں کی کہانی. تفصیلات فکر و فن میں. پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن سے شروع ہونے والا نیا ڈراما سیریل سرخ جوڑا ایک فیملی ڈراما ہے, جس کے تانے بانے مختلف رشتوں کے گرد بنے گئے ہیں. عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو سیریل سے متعلق تفصیلات میں بتایا کہ سرخ جوڑا کی کہانی کا مرکزی کردار ابیہا بچپن ہی سے دل میں ایک آزاد اور خوشحال زندگی گزارنے کا خواب رکھتی ہے, لیکن متوسط خاندان سے تعلق کی بنیاد پر آزاد خیالی ممکن نہیں ہو پاتی. تاہم وہ اپنے فطری اور ظاہری خوبصورتی کی بدولت جہاں جاتی ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے.
15 جولائی 2014, آج میری اور رمان کی مہندی ہے. میں بہت خوش ہوں اور رومان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں.
ایک اتفاقیہ ملاقات میں رومان بھی ابیہا سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا. رومان ایک دولت مند گھرانے کا خوش مزاج نوجوان ہے اور ابیہا سے متاثر ہو کر شادی کا پیغام بھجوا دیتا ہے, جسے قبول کر لیا جاتا ہے اور یوں دونوں کی شادی ہو جاتی ہے.
سر, جیسے آپ نے کہا بالکل ویسے ہی ہو رہے ہیں سر.
جیسے میں نے کہا تھا, جیسے میں نے سوچا تھا, ویسے تو کچھ نہیں ہو رہا. میری تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ اتنی جلد بازی میں کیوں.
سر, رومان صاحب کی پسند تھی. آپ رومان صاحب کی طبیعت اور مزاج سے بخوبی واقف ہیں.
شادی کے بعد ابیہا پر رومان کی دوہری شخصیت کا پردہ فاش ہوتا ہے. ظاہری شخصیت اور خوش مزاجی کے پردے کے پیچھے رومان ایک انتہائی تنگ ذہنیت اور شکی مزاج انسان ہے, جو لڑکیوں کی ترقی پسند سوچ کا شدید مخالف ہے. اس حقیقت کے آشکار ہوتے ہی کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے.
کیا ہو گیا تم کو بھی, اتنی نروس کیوں ہو رہی ہے؟ مہندی لگوا لو, سب لوگ لگانا چاہ رہے ہیں.
آپا کو ہاتھ میں لگ جائیں
تو اس کے اوپر ڈیزائن بن جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, لگواؤ.
نہیں آپا, رومان نے منع کیا.
سرخ جوڑا کی کہانی عظمیٰ کامران نے تحریر کی ہے اور ہدایات فیاض ادریس نے دی ہیں. نمایاں اداکاروں میں سونیا حسین, اظفر رحمان, لیلا زبیری, نائلہ جعفری, عرفان کھوسٹ, ٹیپو شریف, نادیا افغان اور سباحت بخاری شامل ہیں.
جو پاس ہے بہت دور ہے, مگر واسطوں بھر ہے.
خوشی کے آسموں میں بھی زندگی, خوشی کے
رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتہ ہے urdu.voa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھائی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12:00، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بج رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. امریکہ میں پاکستان کے سفیر جلیل عباس جیلانی نے پیر کے روز پاکستان میں وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی اور وزیراعظم کو دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے بارے میں آگاہ کیا. اس کی تفصیل اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ میں.
امریکہ میں پاکستان کے سفیر جلیل عباس جیلانی نے پیر کو اسلام آباد میں وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی. ایک مختصر سرکاری بیان کے مطابق سفیر جلیل عباس جیلانی نے پاکستان اور امریکہ کے دفاعی مشاورتی گروپ کے اجلاس میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق وزیر اعظم کو آگاہ کیا. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان اور امریکہ کے دفاعی مشاورتی گروپ کا اجلاس واشنگٹن میں ہوا تھا. اس اجلاس میں پاکستانی وفد کی سربراہی سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عالم خٹک نے کی، جبکہ امریکی وفد کی قیادت انڈر سیکرٹری برائے دفاع کرسٹین ورمت نے کی تھی. ایک مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دونوں ملکوں نے دفاع کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق کیا تھا. تجزیہ کار ایزیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملک تعلقات میں بہتری کے خواہاں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، مگر بہت سے معاملات میں پاکستان امریکہ پر زیادہ انحصار کرتا ہے، خصوصاً مالی معاونت کے شعبے میں.
پاکستان کو 5-6 ایسی فیلڈز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ان کی ڈیپینڈنسی ہے، تو پاکستان تو کوشش نہیں کرتا کہ تعلقات میں کسی قسم کا اتار چڑھاؤ آئے یا تمدد جزر کا شکار ہوں.
ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں پاکستان کے کردار پر امریکہ کی جانب سے عدم اطمینان کے باعث دونوں ممالک کے تعلقات تناؤ کا شکار رہے، مگر پاکستان کی کوشش ہے کہ امریکہ کی طرف سے فوجی اور فنی تعاون میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور امریکہ ہماری ضروریات پوری کرے، خصوصاً انسدادی دہشت گردی سے متعلق کاروائیوں میں. واضح رہے کہ انسدادی دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی طرف سے کیے گئے اخراجات کی ادائیگی اتحادی اعانتی فنڈ کے ذریعے کی جاتی ہے. گزشتہ ہفتے ہونے والے اجلاس میں سلامتی کے شعبے میں تعاون، خاص طور پر اتحادی اعانتی فنڈ اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کاروائیوں پر بھی بات چیت کی گئی. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں ملائیشیا کے ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان سے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے خریدنے پر غور کر رہا ہے. اس سلسلے میں ملائیشیا کی حکومت جلد ہی فیصلہ کر کے اعلان کرے گی. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے عشرت سلیم نے.
ملائیشیا نے پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار کیے جانے والے لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. پاکستان میں ملائیشیا کے ہائی کمشنر ڈاکٹر حسرل ثانی نے سرکاری خبر رساں ادارے APP سے انٹرویو میں کہا کہ ان کا ملک اس طیارے کی خریداری پر غور کر رہا ہے. انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ JF-17 طیارہ دفاعی شعبے میں پاکستان کی ایک بہترین پیداوار ہے اور ملائیشیا کی حکومت اس طیارے کی خریداری اور ان کی تعداد پر جلد فیصلہ کرے گی. تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کب تک یہ فیصلہ متوقع ہے. دنیا بھر میں دفاعی شعبے میں ہونے والی کئی نمائشوں میں پاکستان ان طیاروں کی نمائش کر چکا ہے. رواما مصر نے بھی اس طیارے کی خریداری میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا. پاک فضائیہ کے ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد لطیف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس سے قبل تیار کیے جانے والے چینی جہازوں کا معیار اتنا اعلیٰ نہیں تھا، مگر ان کے بقول اب JF-17 کو ہر اہم ایئر شو میں نمائش کی دعوت دی جاتی ہے.
اس کے مقبول ہونے کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، پاکستان کا اپنا جو ایکسپوئر ہے ٹیکنالوجی ویسٹرن اور امریکن ٹیکنالوجی کے ساتھ آج تک رہا ہے، اور ہماری شراکت کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے یہ ایک ہائی ٹیک جہاز بنا.
انہوں نے کہا کہ اس لڑاکا جہاز کی تمام اسناد حال ہی میں مکمل ہوئی ہیں، جس کے بعد اب یہ خریداری کے آرڈر وصول کرنے کے لیے تیار ہے.
جہاں تک پروڈکشن کا تعلق ہے، پاکستان اور چائنا چونکہ اس میں ایکول پارٹنرز ہیں، اور جو کانٹریکٹ ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ چیز جو ہے اس کی پروویژن ہے کہ جب بھی کوئی آرڈر آئیں گے تو جو پاکستان کے حصے پروڈکشن ہے تقریباً 58% کے قریب وہ پاکستان وہ تیار کرے گا، اور جو 42% کے قریب ہے وہ چین تیار کرے گا، اور یوں جو آرڈرز ہیں ان کو میٹ کیا جائے گا باہر سے.
ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں پاکستان کو ٹیکنالوجی کی منتقلی مکمل ہو چکی ہے اور دیگر ممالک سے بھی ان کی فروخت پر بات چیت کی جا رہی ہے. عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی عدالت عظمیٰ نے پیر کو کہا ہے کہ اس کے پاس سن 2012 میں نئی دہلی میں ایک طالبہ سے بس پر اجتماعی زیادتی کے کم عمر مجرم کی سزا میں توسیع کا کوئی اختیار نہیں۔ ایک دن قبل ہی مجرم کو رہا کیا گیا۔ جرم کے وقت اس کی عمر 17 برس تھی اور اسے جووینل جسٹس بورڈ نے 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس حملے کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے اور عالمی توجہ بھارتی عورتوں کی حالت زار کی طرف مبذول ہوئی تھی، جہاں پولیس کا کہنا ہے کہ ہر 20 منٹ میں زیادتی کے ایک واقعے کی شکایت کی جاتی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی ان مظاہروں کے بارے میں رپورٹ۔
3 سال قبل دہلی میں ایک ہی چلتی بس کے اندر ایک میڈیکل طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور قتل کے ایک مجرم کو، جو کہ واردات کے وقت نابالغ تھا، رہا کیے جانے کے خلاف دہلی کے انڈیا گیٹ اور جنتر منتر پر مظاہرہ جاری ہے۔ اگرچہ پولیس نے وہاں دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے، پھر بھی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ نابالغ ملزموں کی عدالت جووینائل جسٹس کورٹ نے اسے اتوار کے روز رہا کر کے ایک غیر سرکاری تنظیم کی تحویل میں دے دیا، جہاں پولیس اس کی نگرانی نہیں کرے گی۔ اس سے قبل عدالت نے اس کی رہائی پر روک لگانے سے متعلق عرض داشت پر فوری کارروائی سے انکار کر دیا۔ ادھر مذکورہ طالبہ کے والدین دوسرے روز بھی احتجاج کرتے رہے۔ وہ انڈیا گیٹ جانا چاہتے تھے، لیکن پولیس نے انہیں جانے سے روک دیا، اور جب وہ جبرن جانے کی کوشش کرنے لگے تو انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ اس موقع پر طالبہ کی والدہ نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ وہ آخر وقت تک یہ لڑائی جاری رکھے گی۔
اتوار کو ہی اسپشٹ ہو گیا تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا، لیکن میں یہی سنکلپ تھا کہ میں آخری منٹ تک لڑوں گی۔ شاید کسی کے من میں کوئی سمجھ آ جائے گا، ہماری سرکار سے ہمارے کوئی اس وشے سے سوچے گا، بات کرے گا، لیکن سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑا۔
طالبہ کے والد نے انڈیا گیٹ جانے سے روکنے پر کہا،
وہاں اس لیے نہیں جانے دیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے نا، دلی میں ضرور رہتے ہیں، بھارت واسی ضرور ہیں ہم، لیکن دلی ہمارا نہیں، انڈیا گیٹ ہمارا نہیں ہے۔
دہلی خواتین کمیشن نے ہفتے کی دیر رات سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ عدالت نے رات میں 2 بجے سماعت کرتے ہوئے رہائی پر روک لگانے سے انکار کیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ مجرم کو، جو کہ اب 20 سال کا ہو گیا ہے، رہا نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اسے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جنسی زیادتی کے خلاف سخت ترین قانون بنایا جائے۔ نابالغ مجرم نے ایک سرکاری مرکز میں 3 سال گزارے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اسے 10,000 روپے اور ایک سلائی مشین بطور اعانت دینے کا اعلان کیا گیا، تاکہ وہ سلائی کی دکان کر سکے۔ اس پر اس کے آبائی وطن بدایوں میں لوگوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے اپنے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
متعدد بین الاقوامی اداروں نے ہنگری کی اس عوامی مہم پر کڑی تنقید کی ہے جس کے تحت تارکین وطن اور مہاجرین کے خلاف نفرت انگیز جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ایسے ممالک کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو تارکین وطن کو سیاسی پناہ دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی مہاجرین کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ ہنگری کے مہاجرین مخالف پالیسی کے بارے میں سخت فکر مند ہیں، اور اس نئی پالیسی سے لوگوں کے دلوں میں خوف اور اندیشے بڑھ رہے ہیں، اور مزید ممالک ایسے لوگوں کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہے ہیں جو جنگ زدہ علاقوں سے بھاگ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ولیم اسپلینڈر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس نئی مہم سے آفت زدہ علاقوں سے بھاگ کر پناہ حاصل کرنے والوں کو مجرم سمجھا جا رہا ہے، یا انہیں حملہ آور اور دہشت گرد۔ اس کی بنیاد ان کے مذہبی عقائد یا وہ علاقے ہیں جہاں سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔
This latest campaign, which graphically shows images that are designed to promote fear in the viewers,
تازہ ترین مہم میں ایسی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں جن سے ناظرین کے ذہنوں میں خوف سرایت کر رہا ہے۔ یہ غیر ملکیوں اور تارکین وطن سے گھبرانے لگے ہیں۔ یہ خوف یورپ کے بہت سے حصوں میں پروان چڑھ رہا ہے۔ اس قسم کے مباحثے عوام میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں جن میں غیر ملکیوں سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی تعمیری رویہ نہیں ہے۔ یورپ میں آنے والے اکثر تارکین وطن کا تعلق شام، عراق اور افغانستان سے ہے۔ اکثر لوگ مسلمان ہیں۔ ہنگری سمیت اکثر یورپی ممالک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں عیسائی مہاجرین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسپنڈلر کا کہنا ہے کہ ہنگری کی حکومت اپنے ملک میں مہاجرین کے داخلے پر باقاعدہ عملی طور سے پابندیاں لگا رہی ہے۔ اس میں سرحدوں پر باڑ لگانا اور لوگوں کو طویل مدت تک حراست میں رکھنا شامل ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہنگری یورپی نظام کا ایک حصہ ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ یہ یورپی اقدار اور انسانی حقوق کی پاسداری کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سال بحری راستوں سے تقریباً 10 لاکھ افراد یورپ آئے ہیں اور ان کی وجہ سے ان ملکوں کی معیشت پر منفی اثرات بھی پڑے ہیں۔
But in our view, the problem has been not so much the numbers of people arriving, but the chaotic way.
لیکن ہمارے خیال میں اصل مسئلہ تعداد کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس صورتحال پر یورپی ممالک کا رد عمل کیسا ہے۔ یہ بے ہنگم انداز سے اس مسئلے سے نمٹ رہے ہیں اور یک طرفہ طور پر اپنی سرحدوں کو بند کر رہے ہیں۔ اسپائنڈر کا کہنا ہے کہ یو این ایس سی آر اس بات کی وکالت کرتی ہے کہ تارکین وطن اور سیاسی پناہ دینے کے معاملے کو منصفانہ طور پر حل کیا جائے اور انہیں مساوی طور پر یورپی یونین کے تمام ممالک کے درمیان تقسیم کیا جائے اور ہنگری کو اس معاملے میں اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن 2015 چین کی معیشت کے لیے کڑا سال ثابت ہوا، جب تقریباً 25 برسوں میں شرح نمو سست ترین رہی اور آنے والا سال بھی کچھ مختلف نظر نہیں آ رہا۔ بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے بلائٹ کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
بیجنگ میں واقع جنگوین مارکیٹ میں صبح سے شام تک چہل پہل رہتی ہے۔ ہر طرف منو کے حساب سے سامان رکھا دکھائی دیتا ہے۔ تنگ گلیوں کے اندر ہر طرح کا کپڑا موجود ہے، واٹر جیکٹ سے لے کر سونے کے لیے استعمال ہونے والے کپڑوں تک سبھی کچھ یہاں سے ملتا ہے۔ یہ خاتون یہاں کاروبار کرتی ہیں اور ان کا خاندانی نام یہ ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ اس سال صورتحال ایسی کیوں رہی، لیکن وہ اسے خوفناک قرار دیتی ہیں۔ مارکیٹ میں کاروبار کرنے والے بیشتر افراد کی طرح یہ کا تعلق بھی وینجو سے ہے، اس لیے اس مارکیٹ کا نام جنگ بیجنگ سے اور وین وینجو سے لے کر رکھا گیا ہے۔ بیجنگ میں حکام کی طرف سے جنگ وین جیسی مارکیٹوں کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور انہیں شہر کے مرکز سے کچھ دور منتقل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بعض صورتوں میں تو ایسی مارکیٹوں کو ان کی موجودہ جگہ سے ہٹا کر ہمسایہ صوبے ہیبے میں منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں پہنچنے میں 1 گھنٹے سے زائد وقت لگ جاتا ہے۔ حکام کہتے ہیں کہ اس اقدام سے ہجوم اور ٹریفک پر پڑنے والا بوجھ کم ہو جائے گا اور بیجنگ میں آلودگی کے مستقل مسئلے سے نمٹنے میں بھی مدد ملے گی۔ شہر میں کئی انتظامی دفاتر کو بھی شہر کے مشرقی حصے میں منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ توقع ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں تقریباً 4 لاکھ افراد مشرقی مضافاتی علاقے تونگجو کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ بیجنگ نے شہر میں آبادی میں اضافے پر سخت کنٹرول کے عزم کا اظہار کیا ہے اور 2.3 کروڑ کی انتہائی سطح مقرر کر دی ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ تعداد بہت کم ہے اور اس سے چین کے دارالحکومت میں موجود تنوع ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ چنگوا یونیورسٹی کے پروفیسر چائے جی منگ نے کہا ہے کہ ایک بین الاقوامی شہر میں ہر پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چائے کہتے ہیں کہ شہر میں کالج کے طالب علم، فارغ التحصیل طالب علم، سائنسدانوں اور ان کے ساتھ ساتھ سروس انڈسٹری میں کام کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد درکار ہوتی ہے۔ پروفیسر چائے کہتے ہیں کہ اگر آپ ان سب لوگوں سے نجات حاصل کر لیں گے تو شہر میں سرگرمیاں ماند پڑنے لگیں گی۔ جنگوین مارکیٹ کے تھوک فروش کہتے ہیں کہ وہ اپنے سوالوں کا جواب مارکیٹ کی صورتحال سے لیں گے، نہ کہ حکومت کی طرف سے کی جانے والی ان کوششوں سے کہ وہ اپنا کاروبار کہاں پر کریں۔ ایک تھوک فروش شنگ کا کہنا ہے، شنگ کہتے ہیں کہ ان کی توجہ کا محور یہ ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رقم کمانے کا طریقہ ہوتا ہے اور وہ سستی یا پھر مہنگی اشیاء فروخت کر سکتے ہیں اور پھر بھی کما سکتے ہیں۔ ایک اور تھوک فروش کا خاندانی نام سو ہے۔ وہ گزشتہ 9 برسوں سے جنگ وین مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر مارکیٹ میں تبدیلی کی گئی تو ممکن ہے انہیں اپنے آبائی شہر واپس جانا پڑے۔
ہاں،
سو کہتے ہیں کہ آپ کہیں بھی کاروبار کر سکتے ہیں, آپ آن لائن اسٹور کھول سکتے ہیں, کاروبار کرنے کی کئی صورتیں ہیں. اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عہدیداروں کو کڑی پابندیاں لگانے یا پھر آبادی کی تعداد مقرر کرنے کی بجائے تھوک فروشوں کی طرح کام کرنا چاہیے اور انہی سے سبق لینا چاہیے جو اب تک یہ سیکھ چکے ہیں کہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے. بیچر جلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ دریاؤں کا سینہ چیرے, پہاڑوں کو سر کرے, ہواؤں کا رخ بدلے, پوری کائنات کو اپنے زیر نگین کر لے. اور سچ تو یہ ہے کہ اس نے ایسا کر بھی دکھایا ہے, اور اس کے عزم کو پورا کرنے میں قدرت نے اس کا ساتھ بھی دیا ہے. پانیوں سے کھیلنے کی اس کی خواہش انسان کو سمندروں سے بھی خوفزدہ نہیں کرتی, اور اپنے شوق کی تکمیل میں اس نے کشتی رانی, جہاز رانی اور سرفنگ جیسے کھیل ایجاد کر لیے ہیں. مگر کھیل کوئی بھی ہو, سب چاہتے ہیں کہ کوئی معذوری اس کے آڑے نہ آئے. لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے امریکی سے ملواتے ہیں جس نے پانی کی لہروں پر سرفنگ نہ صرف یہ کہ کافی بڑی عمر میں شروع کی, یعنی 30 سے اوپر کی عمر میں, بلکہ اس وقت جب ایک حادثے میں ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی, اور اب وہ دوسرے معذور لوگوں کو لہروں پر چلنا سکھاتے ہیں. ان کی تنظیم کا نام ہے ایم سرف. ڈینا کمنگز امریکی ریاست مین میں 27 سالہ میتھیو فش کو سرفنگ سکھا رہے ہیں. فش جزوی طور پر بینائی سے محروم ہے. کمنگز فش کو سہارا دے کر سمندر میں لے جاتے ہیں, جبکہ سرفنگ بورڈ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. فش اس بورڈ کو پکڑ کر اس پر سوار ہو جاتا ہے, اور پھر کچھ مرتبہ کی کوشش کے بعد انہیں توازن برقرار رکھنا آ جاتا ہے, اور وہ خوش خوش واپس ساحل پر آ جاتے ہیں. ڈینا کمنگز ایک مرین کی حیثیت سے 1990 کی خلیج کی جنگ کے دوران دو مرتبہ عراق میں فرائض سر انجام دے چکے ہیں. وہ وہاں سے بحفاظت واپس آ گئے, مگر سن 2002 میں کار کے ایک حادثے میں وہ ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے. کمنگز کہتے ہیں کہ اس حادثے نے انہیں جسمانی ہی نہیں ذہنی طور پر بھی بدل کر رکھ دیا. میں بس زندہ تھا, جی نہیں رہا تھا. زندگی کی قدر مجھے ٹانگ گنوا کر آئی, اور میں نے سوچا کہ بس اب جینا شروع کر دوں. میں اب پہلے سے زیادہ سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہوں. آئندہ ہفتے ہوائی میں ایک مقابلے میں حصہ لوں گا. سن 2003 میں ڈینا کمنگز نے اپنی ایک تنظیم ایم سرف کے نام سے قائم کی. اس گروپ میں سرفنگ کی کلاسز ہوتی ہیں اور مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں, اور یہاں ہر طرح کی معذوری والے لوگ آ سکتے ہیں. حال ہی میں تربیت کا یہ پروگرام امریکہ کے مشرقی ساحل پر بھی منعقد کیا گیا. مین میں 11 طلبہ اس کلاس میں شریک ہوئے, اور وہ پورے شمال مشرقی امریکہ سے آئے تھے. 57 سالہ برائن فاس کا تعلق نیو ہیمپشر سے ہے. پوری زندگی وہ معذوری کا شکار رہے. 1955 میں مجھے پولیو ہو گیا تھا, اور اس وقت میں 2 سال کا تھا. اسی سال پولیو ویکسین آئی تھی مگر میں نہیں لے سکا. برائن فاس کی ٹانگیں کمزور ہیں اور وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں, مگر انہیں سائیکل چلانا اور سکینگ بہت پسند ہے, اور اب انہوں نے سرفنگ بھی شروع کر دی ہے. شان مکلالن میساچوسٹس کے سب سے کم عمر سرفنگ اسٹوڈنٹ ہیں. ان کی عمر 6 برس ہے. وہ پیدائشی طور پر ایک پاؤں سے محروم ہیں, مگر وہ لہروں پر سفر کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں آپ بس یوں لیٹ جائیے اور پھر کھڑے ہو جائیے, بس یہی تو کرنا ہے. ڈینا کمنگز کہتے ہیں کمی تو ہر شخص کی زندگی میں ہوتی ہے, لیکن اگر آپ صرف اپنی معذوری پر دھیان دیں تو زندگی رک سی جاتی ہے. بہتر ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. 6 روسی خواتین پر مشتمل عملے نے طویل خلائی سفر کے بارے میں مصنوعی ماحول کا 6 ہفتے کا تجربہ مکمل کر لیا ہے, جس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد تجربہ تھا. عملے کی تمام ارکان خواتین تھیں. خلائی کیپسول کی صورت میں یہ خصوصی تنصیب ماسکو میں روس کے انسٹیٹیوٹ فار بائیو میڈیکل پرابلمز کے توسط سے قائم کی گئی تھی. اس میں شریک رضاکاروں کی عمریں 22 سے 34 برس کے درمیان تھیں. وہ نارنجی رنگ کی وردیوں میں ملبوس تھیں. انہوں نے اعلی اہلکاروں کو سلوٹ کیا, جس کے بعد پھولوں کے گلدستوں کے ساتھ ساتھ انہیں جنگ عظیم دوئم کے دوران سوویت فتح کے بارے میں سیریز کا مجموعہ بھی پیش کیا گیا۔ مصنوعی سفر کے دوران خواتین کو سائنسی تجربات کے سلسلے پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے، جس میں انہیں اپنی ثوابدید پر مبنی عملی مظاہرہ بھی کرنا تھا۔ اس دوران عملے کو حیاتیاتی اور نفسیاتی ٹیسٹ کے ایک سلسلے سے گزرنا تھا، جس کا مقصد خلا میں تن تنہا شدید نوعیت کے مراحل کا سامنا کرنا تھا اور ایک بنیادی سطح پر جانا تھا کہ آیا اس عرصے میں ان میں برداشت کی قوت موجود ہے یا نہیں۔ ان سائنسدانوں کو خراب موسم سے آزمایا گیا، جن سے مصنوعی ماحول میں ان کے دوبارہ بھیجنے کے عمل میں تاخیر بھی ہوئی اور ان کے مشن کو ایک دن بڑھایا بھی گیا۔ فلائٹ کمانڈر ایلینا لوشسکایا کے الفاظ ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب خلابازوں کو دوبارہ کیپسول میں داخل ہونے کے لیے کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم تیار تھے۔ ان کے الفاظ میں یہ مشکل تر کام تھا، لیکن اسے مکمل کرنے کے لیے ہمیں اضافی قوت درکار تھی۔ پہلی بار سارا عملہ خواتین پر مشتمل تھا۔ داریا کوسروا کی عمر 27 برس ہے، وہ مشن کی سینئر تحقیق داں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تجربہ چونکا دینے والا لیکن انتہائی مثبت نوعیت کا تھا، جن سے ہمارے بچپن کے خواب پورے ہوئے۔
I've been dreaming about space, about spaceships, but for me it was a very distant dream.
وہ کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ سے خلا اور خلائی جہازوں کے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن ہمیشہ یہ دور کی باتیں لگتی تھیں۔ اب اس تجربے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا معاملہ تھا کہ اس کی جستجو کی جائے۔
And I think that in Russia we need to implement women into this space industry.
انہوں نے مزید کہا کہ روس میں میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خلائی صنعت میں مزید خواتین کو لایا جائے۔ ہمیشہ سے روسی طویل فاصلے کے خلائی سفر پر تحقیق میں پیش رہے ہیں، لیکن پہلے پہل اس جستجو میں عملے میں مرد و زن دونوں ہوا کرتے تھے، تاہم خلابازوں کی اکثریت اب تک مردوں پر مشتمل تھی۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کا پروگرام کچھ قدرے بہتر ہے، جہاں خلابازوں کا ایک چوتھائی خواتین پر مشتمل ہے۔ سرگئی پونامروف مون 2015 کے تجربے کی سائنسی سربراہ ہیں۔
And what we have seen from the project that all the women worked entirely in one team.
خواتین ایک ٹیم کے طور پر کام کرتی ہیں، جن میں تنازع والی کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ یہ واقعی ایک اچھا مثالی عملہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اضافی تربیت کے بعد یہ عملہ چاند، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن، مریخ یا دیگر سیاروں کی جانب روانہ ہو سکتا ہے۔ سرد جنگ کے دوران خلائی دوڑ کے مراحل میں سوویت یونین کا بڑا نام نیکیتا خوروشیف امریکہ پر خواتین کے خلاف امتیاز برتنے کا الزام لگایا کرتی تھیں۔ سن 1963 میں خلا میں جانے والی پہلی خاتون کا تاریخی اعزاز سوویت خلاباز ولینیتا تاراشخوف کے نام تھا، جبکہ تاراشخوف کے ہمراہ خوروشیف ریڈ اسکواڈ پر لوگوں کے سامنے آئیں۔ اس وقت اس سوویت رہنما نے کہا تھا کہ بورجوازی طبقہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خواتین کمزور جنس کی مالک ہوا کرتی ہیں۔ انہیں دیکھو، انہوں نے امریکی خلا بازوں کو کیا بات واضح کر دی ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اس کے 19 برس بعد سوویت حکمرانوں نے دوسری خاتون کو ستاروں کی جانب روانہ کیا۔ مون 2015 کا تجربہ روس کی جانب سے ایک تازہ ترین کاوش کے طور پر سامنے آیا، جس کا مقصد خلائی سبقت کو جاری رکھنا ہے اور شاید جنسی مساوات کے حصول کا ایک اور طریقہ کار ہے۔ ایسے میں جب ناسا کے پروگرام کو حالیہ دنوں کے دوران مشکلات درپیش رہی ہیں، جن میں مشترکہ ناسا اسپیس ایکس کے رصد کی ترسیل کی روانگی کے کام کو دھماکے کی صورت میں مشکل پیش آئی، روسی اہداف فروغ پا رہے ہیں۔ اس سے قبل اس ماہ کے اوائل میں روسی فیڈرل اسپیس ایجنسی روسی کوسموس نئی نسل کا خلائی طیارہ تیار کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا، جو اس وقت زیر تعمیر ہے، جس کی مدد سے 2023 میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن اور 2029 میں چاند کی جانب خلائی مشن بھیجے جائیں گے۔ ان مشنوں کے عملے کا کچھ عرصے تک اعلان سامنے نہیں آئے گا، لیکن گزشتہ ہفتے کے تجربے کے بعد زیادہ وقت نہیں لگے گا جب اس کے لیے خواتین خلاباز موجود ہوں گی، جو سفر کے اپنے حصے کے ٹکٹ حاصل کرنے کی منتظر رہیں گی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خطاب کے
ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
یورپ کا سیکیورٹی اور تعاون سے متعلق معاہدہ ہیلسنکی فائنل ایکٹ اپنی 40ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ یورپ کی سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم او ایس سی ای کے تمام ارکان کے لیے یہ چیز انتہائی اہم ہے کہ وہ اس کے بنیادی اصولوں کے ساتھ بدستور وفادار رہیں۔ ان اصولوں میں ہر شخص کی بنیادی توقیر اور انسانی حقوق کا تسلیم کیا جانا، ہر شریک ملک کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کے احترام، اور او ایس سی ای کے پورے خطے میں طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی سے گریز شامل ہے۔ ان وعدوں کی روشنی میں امریکہ اور روس علیحدگی پسندوں کے لیے اپنے دعوے کی تجدید کرتا ہے کہ وہ منسک معاہدوں کے مکمل نفاذ کی تائید کرتا ہے، جن پر دستخط کرنے والوں میں روس بھی شامل ہے۔ اس میں مشرقی یوکرین سے روسی فوجوں اور آلات کا ہٹایا جانا اور او ایس سی ای کے نگرانوں کے لیے بلا روک ٹوک رسائی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری مشرقی یوکرین کے علاقے ڈون باس میں بلدیاتی انتخابات کے لیے منسک معاہدے کی شق کی اہمیت پر زور دے چکے ہیں کہ وہ یوکرین کے قانون کے مطابق انجام پائیں اور جمہوری اداروں اور انسانی حقوق سے متعلق او ایس سی ای کا دفتر ان کی نگرانی کرے۔ یوکرین کی سرحد کا کنٹرول بھی اسے لوٹایا جانا چاہیے اور ان تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جانا چاہیے جنہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر حراست میں لیا گیا ہے۔ اسی دوران یوکرین کو بھی اپنے بھاری ہتھیاروں کو ہٹاتے ہوئے اور ڈون باس کے انتخابی طریقہ کار پر نیک نیتی سے گفتگو کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سربیا میں او ایس سی کے ملکوں کے وزراء کے ایک حالیہ اجلاس میں وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ یہ ٹھوس اقدامات کرنے اور کسی تباہ کن لیکن غیر ضروری تنازع سے گریز اور یوکرین کے مشرقی حصے کی تعمیر نو کے آغاز کا وقت ہے۔ او ایس سی کے ملکوں میں دوسرے مقامات مثلاً مولڈووا کے الگ ہو جانے والے علاقے، ٹرانسنسٹریا، جارجیا، ناگارنو اور کاراباخ میں پرانے تنازعات جاری ہیں۔ او ایس سی سے متعلق پورے خطے میں انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا تحفظ بدستور ایک ترجیح ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ بہت سے ملکوں میں غیر سرکاری تنظیموں پر نئے قوانین کے ذریعے پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، صحافت پر حملے ہو رہے ہیں اور میڈیا سمیت اظہار کی آزادی مشکل میں اور کبھی کبھی طاقت کے استعمال کے خطرے سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے حقوق استحصال، صحافیوں کو اپنے فرائض کی ادائیگی سے روکنے یا قانونی طور پر جائز سیاسی مخالفت کو دبانے کا کوئی قابل قبول جواز موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے توقع ہے کہ ہم ان بنیادی تصورات کی 89 توثیق کریں گے۔ ہیلسنکی معاہدے کے پائیدار وعدے سے ہم سب کو دوبارہ سے ابھرنے والے ان مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے اور ایک ایسے یورپ اور ایک ایسے یوریشیا کی تعمیر کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے لیے تحریک ملنی چاہیے جو مکمل آزاد اور امن کے زیر سایہ ہوں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اور اب ہمارے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر ویٹو میر، اور انجینئر تھیں زینب عبد الرحمان. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجنے والے ہیں. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.